سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آگے آ جائے اقبال بھائی. ان باتوں کا کچھ تکرار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کیجئے, نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. لذا باتوں کے تکرار سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے. جس طرح سے جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اینٹی بائیوٹک جو گولی ہوتی ہے, اینٹی بائیوٹک جو دوا ہوتی ہے, اس کا تکرار کرواتا ہے, کورس کرواتا ہے, تو اس سے نفع اور فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے کورس کو مکمل کر لے تو فائدہ تام ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے. اور اگر درمیان میں چھوڑ دے, تو وہ نفع اور فائدہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو, دین کی بات سنتے رہنا چاہیے, کہتے بھی رہنا چاہیے, اس سے نفع ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. لہذا اس سے نفع ہونا, یہ اس میں نفع یقینی ہے. اب نفع کب ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ہمارا کام ہے نصیحت کرتے رہیں, سنتے رہیں, کرتے رہیں, انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا, ظہور ہوگا اس کا. ایک تو ہماری مسجد کے اندر صف بندی کی بڑی ضرورت ہے. صف بندی یعنی صفوں کا اہتمام کرنا, اس میں چند مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب نماز میں صف کے لیے صف میں کھڑا ہو نماز کے لیے, تو مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے مل مل کر کھڑا ہونا, اور ایک ہوتا ہے گھس گھس کر کھڑا ہونا. ایسا مل مل کر تو کھڑا ہو, لیکن گھس گھس کے نہ کھڑا ہو. لہذا نماز صف میں مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے بازوں کی عادت ہوتی ہے بیچ میں گھس جاتے ہیں, اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے, اپنی باڈی کو دیکھنا چاہیے اور صف کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. لہذا اگر اپنی باڈی وہاں پر سیٹ اور ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اور صحیح وہاں بیٹھ سکتی ہے, تب تو گھس جائے, ورنہ نہ گھسے. اور ہر آدمی اپنی باڈی خوب سمجھتا ہے. لہذا اس لیے, کیونکہ اذیت ہوتی ہے, صف میں مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے, یہ مسئلہ ہے. اور اس صف بندی کے طریقے میں ہمارے ہاں ایک رواج ہے. رواج یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے رہ کے دوسرے کو بلاتے ہیں. یہ صف بندی کے اصول کے خلاف ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی صف بندی کا حکم ہو, فوراً ملنا شروع ہو جائے. اور اگر کسی آدمی کو موقع لگے تو کہیں بیچ میں وہ داخل ہو سکتا ہے, لیکن انتظار نہیں, فوراً صف بنانی چاہیے اور فوراً ملنا شروع ہو جانا چاہیے. ایک مسئلہ. اور دوسری بات کیا, ایک تو یہ ہوئی کہ صف بنانے میں فوراً جلدی سے صف ملنا شروع ہو جائے, اور دوسری بات یہ کہ مل مل کر کھڑے ہو, صفوں میں فاصلہ نہ رکھے. لیکن عرض یہ بھی کر دیا کہ گھس گھس کے بھی نہ کھڑے ہو, کہ اگلے آدمی کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے کہ پوری نماز میں ابتدا سے انتہا بس ایسے ایسے کھڑے ہوئے, وہ بالکل کبڑا بنا کے. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. دیکھیے, سجدے کے اندر سنت ہے. سجدے کی سنت اور مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کھول لینا چاہیے, کونیوں کو پھیلانا چاہیے. لیکن جب جماعت سے نماز پڑھے تو اس وقت کونیوں کو سمیٹ لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اذیت ہوتی ہے. اب بتائیے, اب دونوں نمازی, ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی کھڑے ہیں ایسے, تو نماز کشتی کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا جی. اس لیے نماز صف میں ایک کام تو یہ کرے کہ مل مل کر کھڑا ہو, مل مل کر. اور دوسری بات یہ کہ جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے, پہلے اگلی صف کو مکمل کریں اہتمام سے. لہذا دیکھیں کہ صف میں جگہ خالی ہے تو ادھر جانا چاہیے. یہاں تک کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام رکوع میں بھی چلے جائے ویسے تو ہمارے یہاں اگر امام رکوع میں چلا جائے تو مسجد میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں میراتھن ریس. یہ عجیب ایک ہے کہ مسجد اگر امام رکوع میں چلا جائے پھر اس کے بعد مسجد میں دوڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اور نماز کے لیے حکم ہے کہ جب نماز کو جائے تو اپنی چال سے چلتا ہو جائے, وقار کے ساتھ اپنی جو رفتار اور چال ہے اس سے چلنا, دوڑنا نہیں چاہیے, درمیانی رفتار سے جو اپنی ہے اس سے چلتا ہو جائے اور صف میں شامل ہو جائے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, جلدی سے دیکھا صف میں جگہ ہے لیکن دیکھا امام تو رکوع سے کھڑا ہو جائے گا, گویا کہ اس وقت ہم اپنی طرف سے بیتابی دکھا رہے ہیں اور اپنی تڑپ دکھا رہے ہیں. تو اس وقت یہ تڑپ مقبول نہیں ہے, کیونکہ تڑپ مقبول کب تھی کہ ہم نماز کے لیے سویرے آتے, جلدی آ کر وضو کر کے انتظار کرتے, یہ تڑپ ہے مقبول. حالانکہ اس تڑپ میں سکون ہے کیونکہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر ہی اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کب امام صاحب تشریف لائیں گے اور نماز شروع ہو جائے گی, اندر ہی اندر ایک تڑپ ہے. یہ تڑپ معتبر ہے. اور وہ تڑپ کہ جب امام رکوع میں ہے اور مسجد میں دوڑ لگانا شروع کر دی, تو یہ تڑپ معتبر نہیں ہے کیونکہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے, اس لیے یہ تڑپ اب معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک چیز کہ صف کو دونوں طرف سے برابر کریں, یہ بھی مسئلہ ہے. لہذا جو پہلا نمازی آئے گا وہ امام کے پیچھے, دوسرا دائیں طرف, تیسرا بائیں طرف, چوتھا دائیں طرف, پانچواں بائیں طرف, دائیں بائیں, لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. لو جی اب مزہ لے, رائٹ لیفٹ کرنے کا مزہ لے. ایک ہر دوسرا رائٹ وہ لیفٹ, سیدھا الٹی طرف, دائیں طرف بائیں طرف, اس طرح ایک ایک نمازی آتا جائے تاکہ سب دونوں طرف سے برابر ہو. اور ایک ہمارے اندر کمی ہے, وہ کمی یہ ہے کہ ہم مسجد میں الحمدللہ سویرے آ جاتے ہیں, جلدی آ جاتے ہیں, لیکن آنے کے بعد دوسری تیسری چوتھی صف میں بیٹھتے ہیں اور صف اول کا ثواب چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جب کھانے کی دعوت میں جاتے ہیں, کھانے کی جب دعوت میں جاتے ہیں تو کوئی دیکھتے ہیں کھانے کی ٹیبل کہاں لگی ہوئی ہے اور پھر اس کے قریب ہی کرسی تلاش کرتے, وہاں پر قریب بیٹھتے. اور پھر جب آواز آتی ہے ایک خاص کھڑکڑاہٹ کی, اس آواز کو سن کر یار لوگ کہتے ہیں جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. دادا وہ خاص آواز ہے, لیکن ہم کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل کے قریب, کھانے کی میز کے قریب پر ہم کرسی اور جگہ لیں. کیوں؟ تاکہ مرغی کی ٹانگ پہلے ملے, کیونکہ جس نے کھانے کے اندر پیچھے رہ گیا اس کھانا لینے میں بس بھول جائے مرغی کی ٹانگ اسے نہیں ملے گی, کیونکہ پہلے آنے والا وہ پہلے ہی مرغی کی ٹانگ کو ٹانگ لے گا, پھر نہیں ملے گی. تو اس کی خاطر سے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں ڈش رکھی ہے, ہم وہیں پر آ کر بیٹھتے ہیں. تو اہتمام ہونا چاہیے. پتا یہ چلا افضل کھانے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں, تو جب مسجد میں آئے میرے دوستوں تو نماز جو ہم پڑھی رہے ہیں لیکن اس نماز کے اندر کمال پیدا کریں. اور نماز کے کمالات میں سے یہ ہے, ان کمالات میں سے یہ بھی بات شامل ہے کہ صف اول میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. لہذا یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آ کر دوسری تیسری صف میں بیٹھ جائیں اور آگے جبکہ جگہ موجود ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا, بات پہ کیا پیش کی جا رہی ہے کہ جس صف میں جگہ ہوتی ہے ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ صف اول کے ثواب سے محرومی ہے. لہذا صف اول میں آ کر بیٹھے, اور پہلا نمازی امام کے پیچھے, دوسرا دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں, اس طرح. تو نتیجہ کیا ہوگا, صف دونوں طرف سے برابر ہوگی. یہ صف بندی کا اصول ہے. اور ہمارے یہاں کیا, ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے, ہمیں ایک فضیلت ہے, اور وہ فضیلت یہ کہ دائیں طرف نماز پڑھنا یہ افضل ہے, یہ فضیلت ہے. لیکن ایک فضیلت اور بھی ہے, اور وہ اکثر چھپی بھی ہے، مستور ہے اور چھپی بھی ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دائیں طرف نماز پڑھتا ہے اس کو فضیلت ملتی ہے، لیکن صرف صف کو برابر کرنے کے لیے اگر وہ بائیں طرف جاتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. صف کو برابر کرنے کے لیے اب ڈبل ثواب ہے اس کے لیے، دگنا اجر ہے. تو دائیں طرف کی فضیلت سرانگوں پر، اب آپ دیکھیے بائیں طرف جانے والے کو دگنا اجر مل جائے. کیوں؟ کہ اصول صرف صف کو برابر کرنے کی وجہ سے. لہذا ایسا کام نہ کرے کہ کیونکہ عموماً مزاج یہ دیکھا گیا جس طرف سے داخلی دروازہ ہوتا ہے مسجد کا یا وضو خانہ جہاں سے ہوتا ہے اس طرف کی صفیں پہلے بن جاتی ہیں. جیسے دائیں طرف داخلی دروازہ ہے تو لوگ آتے ہی وہاں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وضو خانہ ادھر سے تو ادھر ہی، بائیں طرف ہوگا تو سب بائیں طرف چلے جائیں گے. یہ طریقہ اصول درست نہیں ہے. کسی کے ذمے لگا دیں کہ وہ پنکھے جو اضافی ہیں وہ بند کر دیں، اور جو حضرات اگر بیان کے لیے ہیں تو یہاں تشریف رکھ کے اضافی پنکھے بند کر دیں، اور اس کے پنکھے کے بجائے وہ والا پنکھا چلا دیں اور وہ پنکھا چلا دیں. میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اب صف کو برابر کرنا یہ مستقل مسئلہ ہے، لہذا دونوں طرف صف کو برابر کرنے کا اہتمام کریں. تو اب طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ مسجد میں آنے کے بعد دیکھیں کہ کس طرف ضرورت ہے. اگر لوگ دائیں طرف چلے گئے تو میں بائیں طرف جا کر صف کو پورا کروں، اگر لوگ بائیں طرف چلے گئے تو میں دائیں طرف کو جا کر صف کو پورا کروں، تاکہ صف دونوں طرف سے برابر ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سب بندی کے اصول ہے. اور اس کے بعد جب اگلی صف میں جگہ ہو تو پیچھے صف نہ بنانی چاہیے، پہلے اگلی صف کو مکمل کریں اور اگلی صف میں آ کر بیٹھے اور اگلی صف کو اندر شامل ہو نماز میں. اور ایک اصول، ایک کام اور دیکھا گیا، وہ دیکھا یہ گیا کہ صف میں گئے، وہاں جگہ پور ہو گئی، پھر وہیں سے نکلے، تھوڑا سا قریب ہو کے نئی صف بنانا شروع کر دی. نئی صف ہمیشہ امام کے پچھلی طرف سے، یعنی درمیان سے، کیونکہ امام کا مصلی درمیان میں ہوتا ہے نا جی، یہ اصول ہے نا جی. جب امام کا مصلی درمیان میں تو صف ہمیشہ امام کے درمیان سے بنے گی، یعنی صف کے درمیان سے. لہذا اس کا اصول کیا ہے کہ امام کے پچھلی طرف سے صف، نئی صف کو شروع کریں، نئی صف، اور پھر اس کا پھر وہی دوسری صف کا وہی طریقہ ہوگا، دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں، اس طرح سے صف دونوں طرف سے برابر ہو جائے گی. یہ صف بندی کے لیے چند باتیں ہیں. آئیے آئیے آئیے، ادھر ہی آ جائیے. دیر لگی آنے میں، شکر پھر بھی آئے تو ہم نے آس کا دامن نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو. تو میرے دوستو، جب مسجد میں آئے تو ان چند باتوں کا صف بندی کے اندر ہم خیال کریں. وہ یہ کہ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو اور مل مل کر کھڑے ہو، مل مل کر، گھس گھس کر نہیں، مل مل کر. اور اگر کبھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صف میں درمیان جگہ بنتی ہے لیکن کوئی آدمی ذرا موٹا ہے تو اس کو چاہیے ایثار کرے، دوسرے کو کہتے ہیں آپ تشریف لے جائیں، تاکہ نمازیوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. پھر بعضوں کا ہے کہ صف بندی میں آتے بھی دیر سے، ایک تو آتے بھی دیر سے پھر گھستے بھی ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اور اسی طرح سے یہ جو بات ہے، مسئلہ ہے کہ مسجد میں آ کر سلام کرنا چاہیے، تو مسجد میں آ کر سلام اس کو کرے جو فارغ ہو. اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اب آ کر مسجد میں زور سے سلام کر دیا تو اچھا ہے، یہ تو ایک اچھا سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے. جیسے جب گھر میں داخل ہو، پتا جی یہ آرام کا وقت ہے، اپنے ہی گھر میں سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ ایسے سلام فرماتے تھے کہ اگر سو رہے ہو تو اٹھے نہیں اور جاگ رہے ہو تو آواز پہنچ جائے. کتنا خیال ہے دیکھیے. تو لہذا مسجد میں بھی سلام کا مسئلہ یہی ہے کہ داخل ہوتے ہی فوراً سلام نہ کرے، جو آدمی فارغ ہو اس کو سلام کرے. اور کوئی قرآن پاک تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، اپنے کسی کام میں مشغول ہے تو ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور صف مل مل کر بنائے، اگلی صف کو پہلے مکمل کرے، اگلی صف کو پہلے مکمل کرے، اور صف کو دونوں طرف سے برابر رکھے. جب اگلی صف میں جگہ ہو پیچھے صف نہ بنائے، اور صف ہمیشہ امام کے پچھلی طرف سے شروع کرے. یہ صف بندی کا اصول اور طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے مطابق ہوگا. اب دیکھیے کیسا ہوگا، ہر آدمی آئے گا پہلے دیکھے صف کی کہاں ضرورت ہے. اور رہی بات کہ وہ بات عرض کر دی کہ جی ہمیں رکعت ملنی چاہیے، تو تڑپ دکھاتے ہیں، جلدی سے بھاگ کے شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ تڑپ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. تڑپ وہ معتبر تھی کہ پہلے سے آگے بیٹھتے، اب انتظار کر رہے ہیں. اور اس نماز کا انتظار کرنا ایسا ثواب اور اجر ہے جیسے نماز پڑھنا. انتظار الصلاح یعنی نماز کا انتظار کرنا، یہ صلات ہے یعنی نماز ہے وہ گویا کہ، اتنا اجر ملتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ گھڑی 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 کو دیکھے، آرام سے بیٹھا رہے. جب امام صاحب تشریف لے آئے اگر ایک منٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو یہ وقت ہمارا ضائع نہیں جا رہا میرے دوستو، بلکہ وہ وقت بھی نماز میں لکھا جا رہا ہے. اتنا اجر ہے اس پر. یہ سب بندی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں. دیکھیے حدیث شریف ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور عصر کے بعد ہم نفل پڑھ نہیں سکتے، عصر کے بعد نفل پڑھ نہیں سکتے. دیکھیے کتنے مسئلوں کا تکرار ہو گیا، اس کے نتیجے میں 1000 رکعت نفل کا ثواب. اب جو میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، میرے مرشد اس حدیث شریف کو بارہا بیان فرمایا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. حی کے کیا معنی؟ حی کے معنی فرمایا کہ زندہ حقیقی، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. اور عربی میں اس کی تعریف ہے کہ ای ازلن ابدن و حیات کل شیء بی مؤبدن، کہ ازل سے تھا جو ازل سے ہو ابد تک، ازلی بھی ابدی بھی، ازلی بھی اور ابدی بھی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ازلی مراد ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، اور ابدی جب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو وہ زندہ حقیقی. اور ہر چیز کی حیات اللہ تعالیٰ کی اس اسم حی، یہ جو تجلی اس اللہ تعالیٰ کی اسم حی کی تجلی کی بھیک ہے. اور کیا فرمائے؟ یا حیو یا قیوم. قیوم کے معنی کیا ہے؟ کہ قائم بذاتی ہی، جو اپنی ذات سے قائم ہو. قائم بذاتی ہی ویقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ، اور جو دوسرے غیر کو قائم کرے اپنی زبردست قدرت سے. دیکھیے سورج جو ہے 9.5 کروڑ میل دور تقریباً ہے، اور زمین کا گولا 24,000 میل کا گولا کیسے قائم ہے؟ اللہ تعالی کی قدرت سے. کوئی میرے مرشد فرماتے ہیں کوئی پلر نہیں ہے. یہ تھوڑا سی یہ چھوٹی سی مسجد بنائی، کتنے پلر لگائے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں ذرا مضبوط سریا، ذرا مضبوط ڈالنا، کنکریٹ مضبوط ہو تاکہ کئی منزلہ بنا سکے اس پر. کتنے پلر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ زمین کا گولا ایسے بنا ہے کہ نیچے کوئی پلر، کوئی کھمبا، کوئی چھونی نہیں ہے، اور پھر گول ہے، پانی بھی گول. اور فرمایا کہ کتنے ہم عجیب، اچھا زمین حرکت بھی کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، لیکن اس حرکت میں ایسی برکت نہیں ہے کہ بیٹھا تو مزار العلوم حیدرآباد میں اور لڑک کر کراچی پہنچ گیا. یہ بات میرے مرشد نے فرمائی کہ ایسی زمین غیر محسوس حرکت کر رہی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور لڑکتا نہیں ہے. ورنہ چلتی گاڑی میں پانی پینا مشکل. تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، مولانا فقیر صاحب کو جو ہے نا جھانکنا پڑ رہا ہے. اب اتنا بھی نہ ہو کہ وہ بھی چھپ جائیں، دوسرے سیاروں کا بھی خیال کریں. بس دیکھیے آپ آ جائیے آ جائیے. ہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ دیکھیے ان کی بڑے صاحب کی اس حرکت کرنے سے ایک مسئلہ اور یاد آ گیا. تھوڑی سی حرکت کی انہوں نے آگے سے پیچھے ہوئے تو ایک مسئلہ اور یاد آ گیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ نے فرمائی یہ بات کہ پہلی صف میں کھڑا ہے کہ دیکھا کہ ایک عالم آ گیا اپنا ابا آ گیا استاد شیخ مربی آ گیا کوئی بزرگ اللہ والا آ گیا. اب وہ پیچھے چلا گیا اس کو کہا حضرت آپ آگے تشریف لے جائیں. فرماتے کہ اب اس کو دو اجر ملیں گے اس کے لیے اب دو اجر ہے. ایک تو اجر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اور دوسرا اجر اس اکرام عالم کا اس عالم کے اس اللہ والے کے اکرام کا اور ادب کرنے کا یہ بھی اجر اس کو ملے گا. ان کے اس بات سے یاد آ گیا دیکھیے دادا اس کو لیے ڈبل اجر ہے کہ کسی عالم کو کسی اللہ والے کو حضرت آپ آگے تشریف لے جائیں خود پیچھے چلا گیا حالانکہ پہلی صف میں تھا پہلے آیا لیکن اس کے لیے اب ڈبل اجر ایک تو اکرام عالم کا اور دوسرا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا. زمین کا گولا 24,000 میل کا گولا اور تین ایک حصے پر آبادی تین حصہ پانی اور پانی بھی گول. سبحان اللہ میرے مرشد فرماتے دیکھو اللہ تعالی کی قدرت دیکھو کہ زمین کو گول بنا دیا اور پھر انسان زمین حرکت کر رہی ہے انسان لڑکتا نہیں ہے کیسا نہیں کہ چلو مظاہر علوم میں نماز پڑھنے کے لیے چلیں مسجد میں نماز پڑھنے ادھر چلیں اور لڑک کر جو ہے فرانس پہنچ گئے یا دبئی پہنچ گئے. یہ حضرت نے بات فرمائی اللہ اکبر کیا عجیب کہ اور پھر یہ زمین کیسے قائم نیچے کوئی پلر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی گائے یا بیل کے سنگوں کے درمیان میں ہو کہ اس نے سہارا دیا ہوا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہے. یہ ہے قیوم کے معنی. اس پر میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ وہ فرماتے ہیں ان کی ایک بات سنائی کہ فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھے وسوسے اور خیالات بہت آتے ہیں. خیالات اور وساوس گناہوں کے خیالات پرانے گناہ یا گناہ کرنے کا تقاضا اور خیالات پیدا ہوتے ہیں. پریشانی کا ذکر کیا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ دیکھیں اللہ والے یہ عارف ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں خیالات آیا کریں جب خیالات تو یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو کہ اللہ اکبر اللہ میاں آپ نے بھی کیا پیارا عجیب دل بنایا. اتنا سا دل ہے پوری دنیا گھسی چلی آ رہی ہے چھٹانگ بھر کا دل ہے چھوٹا سا دل ہے اور دنیا گھسی چلی آ رہی ہے. اللہ اکبر کیا شان ہے مالک آپ کی چھوٹا سا دل ہے دنیا گھسی چلی آ رہی ہے. اب دل دیکھیے کتنا چھوٹا سا ہے یہ پوری مسجد اس میں آ سکتی ہے. یہ مسجد تو بہت ہی اس دل کی وسعت کے مقابلے میں. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے در فراخ عرصہ آپا کے جا. ماں رومی فرماتے در فراخ عرصہ آپا کے جا اس ان پاک جانے جو اللہ تعالی کے قرب اور اللہ تعالی کی محبت سے جن کی جانیں منور ہیں اور جن کی جانیں اللہ تعالی کی تجلیات سے متجلا ہیں تو ان کی جانوں کی وسعت اور ان کے جان کی جو فراخی کا عالم یہ ہے کہ تنگ آیت ارتائے ہفت آسمان کہ سات آسمان کی وسعت بھی ان کی وسعت کے سامنے وہ معمولی ہے. اور میرے مرشد اس کو اس طرح فرماتے ہیں ان کی نظر کے حوصلے اللہ والوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات. ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں. یہ اللہ تعالی نے دل ایسا بنایا ہے اور پھر وہ دن جو اللہ تعالی کی تجلی گاہ بن جائے اللہ تعالی کے پیار کا مرکز بن جائے اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بن جائے اس دل کا کیا پوچھنا. بس وہ یہ دل یہی ہے کہ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسا دل ہے، چھوٹا سا دل ہے، باتیں کرو، واہ اللہ میاں واہ، واہ مالا واہ، کیا آپ نے کیا قدرت ہے، چھوٹا سا دل ہے، دنیا کی دنیا گھسی چلی آ رہی ہے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ واہ دیکھو شیطان اور نفس یہ وسوسہ لگاتے ہیں، تقاضا ڈالتے ہیں، اس لیے تاکہ تقاضا ڈال کر بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، وسوسہ ڈال کر بندے کو اللہ سے دور کرے. اور ان اللہ والوں کی برکت دیکھیے کہ ایسی ترکیب بتا دی کہ جو وسوسہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے ڈالا تھا، اسی وسوسے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے صحبت اہل اللہ کی برکت، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اور انہوں نے اسی وسوسے کو کیا سکھا دیا، کہہ رہے میاں گوبر تو ناپاک ہے، نجس ہے، حقیر ہے، لیکن اگر اس گوبر کو تم مٹی میں ملا کر پودے کے اندر ڈال دو، اپنی کھیتی کے اندر ڈال دو، تو یہی پودے کی نشو نما کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن ضرورت ہے باغبان اور مالی سے سیکھنے کی، کیونکہ ہر آدمی کھاد نہیں ڈال سکتا، ہر آدمی کھیت میں کھاد ڈالنا ہر ایک کے بات نہیں ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ارے جناب کتنے زمانہ ہو گیا روٹی کھا رہے ہیں ہم لوگ تین تین ٹائم، دیکھتے بھی ہیں کیسے پکا رہی ہے بیوی روٹی، تو دور کی بات ذرا پیڑا بنا کے دکھائے. کیوں جناب؟ روٹی تو دور کی چیز ہے، پیڑا بنانا، چلو پیڑا بنانا سیکھ لیا، اب بیل کر دکھائے، اب بیلنا مشکل، بیل لیا تو اب وہ عورتیں کیسے مزے سے چلاتی ہیں، کھٹ کھٹ ادھر باتیں کر رہی، ارے آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، ادھر ان کا ہاتھ چلا ہے ٹھک سے ڈالا. یہ تو یہ واقعہ خود میرا اپنا چشمدید ہوا کہ ایک دفعہ کوشش کی، بس نہ پوچھے کبھی یہاں بھاگ رہی ہے کبھی وہاں بھاگ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کر کے اگر ڈال دیے توے پہ تو پتا چلا کہ پاکستان کا نقشہ تیار ہو گیا، اور ایسا نقشہ جس میں چڑیا کی چونچ بھی ہے اور چڑیا کی دم بھی ہے، ایسا نقشہ. تو پتہ یہ چلا صرف دیکھنا کافی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے تو ایسا دیکھا، سب دیکھنا کافی نہیں ہے، حالانکہ روٹی کھا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور کھانے کے اتنے ماہر ہو گئے کہ اس میں نقص بھی نکالتے ہیں کہ جی اس میں یہ کمی ہے، یہاں سے تب کچی رہ گئی، اور یہ تو کہیں گے جناب جناب ذرا پکا کے دکھائیے، کھا بھی رہے اور پکاتا دیکھ بھی رہے. ایک زمانہ ماں کو دیکھا، پھر بیوی پکا پکا کے دے رہی ہے، لیکن عالم کیا ہے روٹی پکا نہیں سکتے. پتا چلا میرے دوستو یہ سیکھنی پڑتی ہے، دادا صحبت اہل اللہ کی برکت ہی یہ میرے دوستو، کہ انسان وہی چیز جو کہ بندہ جس چیز پر عمل کرے اللہ سے دور ہو جائے، انہی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے وہی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس کی مثال میرے مرشد نے فرمائی، کھاد ہے، گوبر ہے، اب دیکھیے نا گائے کا بیل کا پخانا، نجس ہے، حقیر ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، لیکن وہی کھاد، وہی گوبر جب پودے میں ڈالی جاتی ہے، لیکن کیسے، براہ راست نہیں ڈالتے بلکہ پہلے اس کو مٹی میں ملاتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں اس کی گرمی کو معتدل کرنے کے لیے. تو بس میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ جو گناہوں کے تقاضے ہیں نا، ان کو مٹی میں ملاؤ، ان کو مٹی میں ملاؤ، کیسے، ان پر عمل مت کرو. لاکھ کسی حسین کو دیکھنے کو جی چاہے، اس کا خیال پکانے کو جی چاہے، اور اس کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کرنے کو جی چاہے، ایزی لوڈ بھی کرنے، ایزی لوڈ تاکہ ہارڈ لوڈ کا ذریعہ بن جائے، تو کتنا جی چاہے اس تقاضے پر عمل نہ کرے، بس اس نے مٹی میں ملا دیا، اب مٹی میں مل گیا، اب یہ تقاضا، اب کیا کرے. اس کے بعد سب مٹی میں ملانا گوبر کو کافی نہیں ہے، اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، لیکن کتنا پانی ڈالنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، پر اس پر پھر ذکر اللہ کا پانی ڈالے، سبحان اللہ، یہ اللہ والوں سے سیکھے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی گناہوں کے تقاضے جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، یہی تقاضے قربت کا ذریعہ بن جائے گا. پھر مست ہو کر یہ شعر پڑے گا کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی، ارے تیری مٹی کام میں آ گئی، ورنہ کیا ہوتا، یہی مٹی اگر مٹی کے بدن پر، مٹی کے حسین، مٹی کے مکانات پر مٹی ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا، آخر میں قبر میں چلے گئے مٹی بنے. لیکن جب اسی مٹی میں اپنے تقاضوں کو مٹا کر
خالق مٹی کو، خالق ارض و سما کو، اور خالق کائنات کو حاصل کیا، اور خالق لذات دو جہاں کو حاصل کیا. اب اسی مٹی میں، اسی مٹی میں مٹی مثبت اللہ حاصل کیا ملا؟ اللہ. شکر کر مٹی سوارت ہو گئی، تیری مٹی کام میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اور تعلق میں اللہ کی دولت نصیب ہو گئی. قیوم کے کیا معنی؟ قائم بذاتی ہی، خود اپنی ذات سے قائم ہو، سبحان اللہ. اور ایسا ہی نہیں، اپنی ذات سے قائم اور اپنی زبردست قدرت سے اپنے غیر کو بھی قائم رکھتا ہو. اب دیکھیے، سورج ہے، وہ شمس تجری لمستقر اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر پر، اپنے روٹ پر. اور سورج کا روٹ جو بنا دیا، چاند کا بھی روٹ ہے، زمین کا بھی روٹ ہے، اور تینوں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، قریب قریب اور بھی سیارے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے ٹکر نہیں ہوتی، سبحان اللہ. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد فرماتے یہاں فرمایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو مقدار مقرر کی ہے، یہ جو روٹ بنانے والا کون ہے؟ عزیز، زبردست قدرت والا. اور پھر صرف زبردست قدرت ہونا کافی نہیں ہے، علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے کہ اپنی قدرت کے استعمال، اپنی قدرت کے استعمال کو، اپنی قدرت کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ روٹ جانتا ہے. لہذا سورج چاند سے، چاند سورج سے، زمین چاند سے یا سورج سے نہیں ٹکراتی. ایسا روٹ اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا. تو وہ اللہ تعالی جو قدرت، زبردست قدرت سے. لہذا حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے پھر فرمایا کہ فرمایا، ایک تو یہ مراقبہ کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا دل ہے، چھوٹا سا گھسے چلے آ رہے خیرات. پھر فرمایا دعا مانگو، میرے مرشد فرماتے دعا مانگو کہ اللہ آپ تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالتے ہیں اپنی قدرت سے، اپنی زبردست طاقت سے، سورج، آسمان، زمین، کتنی کا بڑی بڑی مخلوقات ہیں. کہ اللہ میرا دل تو بہت چھوٹا سا ہے، چھٹانگ بھر کا دل ہے، اس کو آپ اپنے کرم سے، اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، بس آپ اپنی تجلی عطا کر کے اس کو بھی ٹھہرا دیجئے، یہ جو ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہے، کہ اس دل اس کو دے دے، کبھی دل اس کو دے دے. کیا حیو یا قیوم کے معنی سمجھ میں آ گئے نا جی؟ کہ حی کے معنی زندہ حق دیتی ہے، قیوم قائم بذاتی، اب جو اپنی ذات سے قائم ہو، اور نہ صرف یہ خود قائم بلکہ اپنے بندوں کو، اب مخلوقات کو بھی قائم رکھتا ہے. پھر آگے برحمتی کا استغیث، اب میرے مرشد نے فرمایا، اب یہاں پر فریاد کی جا رہی ہے، استغاثہ عدالتی لفظ ہے، استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے. اور مستغیث کون ہے؟ ہم مظلوم، مظلوم ہمیشہ مظلوم استغاثہ دائر کرتا ہے نا، نعرہ لگاتا ہے، علی جناب ہائے بچاؤ، تو پہلے نعرہ سکھایا یا حیو یا قیوم، مرے جا رہے ہیں، مرنے والوں کے چکر میں مرے جا رہے ہیں، لہذا آپ زندہ حقیقی ہے، ہمیں بھی سنبھال لیجئے، ہمیں بھی حیات دیجئے، اور ہمیں ہماری جان جو بے چینی سے، گناہوں کی وجہ سے جو بے چین ہے اور کسی پر سکون نہیں ہے، ہماری جان کو بھی سنبھال لیجئے. فریاد کی، کس سے؟ برحمتی کا، آپ کی رحمت کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ کی رحمت کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، استغاثہ دائر کر رہے ہیں رحمت کی عدالت میں. کیا؟ اصلح لی شانی کلہ، ہماری بندگی کی ہر ادا، ہماری ہر بندگی کی ادا اپنے لائق فرما دیجئے، ہماری بندگی کی ہر سانس آپ کی فرما برداری میں گزرے. ایسا نہ ہو کہ صورتن یا سیرتن، ظاہرن یا باطنن، ہماری بندگی کی کوئی ادا ہو یا ہماری بندگی کی کوئی سانس ہو، کوئی آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے، ہماری ہر نظر آپ کی فرما برداری کے تابع ہو جائے، ہمارا ہر بولنا آپ کی فرما برداری کے تابع ہو جائے، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا چلنا، ہماری ہر سانس آپ کی فرما برداری کے تابع ہو جائے. اور ہمارا نفس بھی ہے، لہذا لا تکلنی ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھیے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں کیا فرمایا، طرفت عین پلک جھپکنے کے برابر. فرمایا کہ دوسرا دشمن ہے وہ وار کرنے سے پہلے کئی حرکتیں کرتا ہے, حرکات ہوتے ہیں, بدلتا ہے, پہلو بدلتا ہے. جیسے اگر بندوق نکالے گا, بندوق نکالے گا, لوڈ کرے گا, تانے گا, ٹریگر دبائے گا, نشانہ لے گا, ٹریگر دبائے گا, کتنے حرکتیں, چاقو مارے گا, نکالے گا, کھولے گا, ہاتھ چلائے گا, مارے گا, حملہ کرے گا, کتنی حرکتیں. لیکن وقت لگے گا, سیکنڈ, منٹ, کچھ تو وقت لگے گا. فرمایا یہ نفس کا وار ایسا ہے, پلک جھپکنے کے برابر میں یہ وار کر دیتا ہے. کیسے کہ مقرر تقریر کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے واہ سبحان اللہ, اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ کیا علوم بیان کر رہے ہو, کیا تمہارے تو علوم کی بات کیا ہے, اندر سے وار کر رہا ہے اپنا. لہذا مقرر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت اس حالت میں بھی کہ جبکہ نفس اپنا کام کرو, اس وقت بھی اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں اپنا استغاثہ دائر کرتا رہے کہ تاکہ نفس اپنا کام کرے, وہ اپنا کام کرے کہ اللہ یہ جو کہے میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو آپ کی عطا ہے جو آپ میرے شیخ اور بزرگوں کی برجوتیوں کی برکت سے عطا فرما رہے. قاری قرآن مجید پڑھتا ہے, تراویح پڑھاتا ہے, اچھا قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو اندر ہی ہوتا ہے, نفس کہتا ہے واہ سبحان اللہ. آج تو اگر حذیفی صاحب ہوتے, شیخ شرم بھی ہوتے, وہ بھی تمہارا ہاتھ چومتے, واہ حاجی صاحب واہ, کیا حج کر کے آئے ہو, تمہارے تو حج کی کیا بات ہے, عرفات میں کیسے آنسو بہا بہا کے, کیسے تڑپ تڑپ کے روئے ہو, خود روئے بھی رلایا بھی, کیا بات ہے تمہاری. تو یہ نفس وار کرتا ہے. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی, مجھ کو تو اس سے بہت نفع ہوا کہ جیسے بعض لوگ تعریف کرتے ہیں کہ صاحب ماشاءاللہ بیان اچھا, فلاں چیز اچھی, تو زبان سے تو الحمدللہ کہنا لیکن دل میں نفس بھی خوش ہوتا, اندر ہی اندر دل بھی خوش ہوتا کہ واقعی یہ تو الحمدللہ یہ نعمت بھی ملی. تب حضرت والا کے ارشاد پر نظر پڑی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے شیخ کو, فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ قلوب ہوں وجیلا, دل تو ڈرنا چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا, کہ جو وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. ہماری ماں نے سوال کیا, یہ کیوں ڈرنے والے لوگ ہیں, کیا یہ نماز نہیں پڑھتے, کیا یہ چوری کرتے ہیں, کیا یہ زنا کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استحضار ان کے قلبوں میں ایسا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری عبادت, ہماری بندگی, ہماری دین کی خدمت, ہماری تقریر, ہمارا علم, ہمارا مال خرچنا, خرچ کرنا, ہمارا مدرسہ چلانا, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے شایان نشان نہیں ہے. وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. پھر میرے مرشد نے اس کو سمجھایا, فرمایا لو جی آپ کو یہ بات مضمون سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرے, فرمایا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو فرمایا پھر سمجھایا حضرت, فرمایا کہ کوئی معزز شخص آپ کے گھر میں دعوت پر آئے, آپ اپنی مقدور بھر کوشش, بڑا اعلیٰ انتظام کرتے ہیں, دسترخوان, پلیٹیں, اچھا بڑھیا کھانا, مزاج کے مطابق مرچ مسالہ وغیرہ جو پسند کی چیز ہر چیز رکھتے ہیں, سب کام کیا, آخر میں کہتے ہیں معاف کیجیے گا جناب, آپ کی جو خدمت آپ کے لائق کر نہ سکے. کیوں کہتے ہیں بھائی, کیوں جناب, کہتے کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں مہمان کہ صاحب آپ نے تو بہت اکرام کیا بڑا, نہیں صاحب معاف کیجیے گا کہ جیسی آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی ویسا حق ادا نہ کر سکے. کیوں صاحب, معزز مہمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کیوں بات ہے, کیا بات ہے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی بہت اچھا خدمت, اچھا کرا, سب کچھ, جان کی بازی لگا دی اس نے, گھر والوں نے, کھانا پکانے میں, سب کام میں, لیکن وہ یہی ہے اس کا یہی نہیں, صاحب معاف کر دیجیے گا, کوئی آپ کی کمی, کوئی کوتاہی ہو اور کوئی چیز رہ گئی ہو, آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو اور آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو کوئی ایسی, تو معاف کر دیجیے گا. معافی مانگتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی اس لیے وہ شیر ہے کہ کیوں معزز مہمان کا ہے اور عظمت اس کے اکرام کی وجہ سے. تو میرے دوستو, جن کے قلوب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بھرے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہائے نماز تو پڑھی, ذکر ہے, تلاوت ہے, حج و عمرہ کیا, تبلیغ میں وقت لگایا, اجتماع پر گئے, دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی اور خوش بھی ہے کہ نہیں, اللہ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ایک بدیہی بات بھی ہے, عقلی بات بھی ہے, ہم محدود, اللہ کی ذات غیر محدود, ہم اپنی محدود طاقتوں سے, اپنی محدود بندگی سے اللہ تعالیٰ کا غیر محدود عظمتوں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
یہ تو ایک بدیہی بات ہے، عقلی بات ہے یہ. اس لیے دل کا ڈرنا یہ اخلاق حمیدہ میں سے، اچھے اخلاق میں سے، کہ دل ڈرنا بھی چاہیے، نیک کام کرے ڈرتا بھی رہے. تو نفس ایسی ہے کہ پلک جھپکنے میں وار کرتا ہے. عین نماز کی حالت میں میرے مرشد نے فرمایا اخلاص کی ضرورت تین جگہ پر ہے. ایک تو عمل کے شروع کرنے سے پہلے ہونا چاہیے اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. تقریر کرے، مدرسہ ہے، دین مال خرچ کر رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، جتنی عبادتوں کی قسم ہے، جانی مالی جس قسم کی ہو، ایک تو پہلے ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو. محض اللہ، مخلوق میں عزت نہ چاہے یا مخلوق سے واہ واہ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. ایک کام، ایک وقت تو یہ ہوا. پھر فرمایا بعض مرتبہ شروع میں اخلاص ہوتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے دکھاوا، لو جی، لہذا مقرر کا انداز بدل جاتا ہے، اتار چڑھاؤ. اینڈ عبادت کے درمیان میں یہ وار کرتا ہے کہ واہ 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 کیا بات ہے تمہاری، تو بڑی بزرگوں کی خدمت کی ہے جی، بڑا علم ہے تمہارا، بڑی محنتیں کی ہے. حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بعض الصوفیاء والمغترین، تفسیر بیان القرآن کے اندر، کہ بعض صوفیاء اور دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں لیکن دھوکے میں، کیا یون سبونا کمالاتہم الا مجاہداتہم، اپنے کمالات جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائے اس کو اپنے مجاہدے کی طرف منسوب کرتے ہیں. ارے جی ہم نے بڑے رگڑے کھائے، بڑی محنتیں کی ہیں، آج یہ مقام تب ملا جا کر. فرماتے ہیں ھذا عین الکفران، یہ عین ناشکری ہے. مجاہدے کی توفیق کس نے دی؟ مجاہدے کی توفیق کس نے دی؟ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے پھر کیا کرتے جناب ہم لوگ؟ اس لیے فرمایا کہ ہرگز، یہ بھی انہی کی عطا ہے، یہ بھی انہی کا کرم ہے جو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں. لہذا نفس، دوسرا اخلاص کب ضرورت ہے؟ عین عبادت کے درمیان میں، اور تیسرا عبادت کرنے کے بعد. وہ نیک کام کر لیا، اب زندگی بھر اس کو بچانا ہے، زندگی بھر اس کو حفاظت کر رہی ہے. کتنا زمانہ بزرگوں کے بعد لگایا، کیا مرنے کے بعد بتائیں گے. کتنا تبلیغ میں چلے لگائے، مرنے کے بعد بتائیں گے. جو قبول ہوگا وہ پتا چلے گا، کون سے مدرسے سے سند فراغت حاصل ہے، کیوں پتا چلے جی بڑے مدرسے کے. کہا اچھا تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ کون سا مدرسہ، کتنا مال خرچ کیا سیلاب زدگان کے لیے، تصویریں کھچوا کر چیک دیے جا رہے ہیں. وہ بےچارے غریب بینک میں جاتے ہیں، وہ چیک ہی کلیئر نہیں ہوتا، تصویریں کھچوا لی، پھر پتا چلے جی بڑے سخی ہیں جناب، سیلاب زدگان کا بڑا دل میں نرمی رکھتے. ایسے ایک لیڈر تھا نا، مغرور مشہور تھا، اس نے کہا اپنی تقریر میں، کہا لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا مغرور متکبر ہوں، آپ بتائیے اگر میں مغرور ہوتا، اگر میں مغرور ہوتا تو تم جیسے دو ٹکے کے آدمیوں میں کبھی آتا؟ یہ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، عمل کے بعد بھی بچائے ساری زندگی، کتنے چلے لگائے، کتنے بزرگوں کے پاس وقت لگایا، کتنے زمانے سے جا رہے ہیں، کتنے حج و عمرے کیے، کتنے قرآن مجید پڑھتے ہیں. یہ آپ آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آج میری آنکھ کچھ لال نظر آ رہی ہے، جی ہاں، بس کیا بتاؤں، اللہ کا فضل تھا آج تہجد میں آنکھ بہت رونا نصیب ہوا. اب کیوں بتا رہے بھائی تم اس کو، خام خام اس کو تو خبر ہی نہیں ہے کیا آنکھ لال ہے، دیکھ رہے نا آپ میری آنکھ لال. جاتے ہی بتانا ہے سب، آپ میرے بال دیکھ رہے ہیں، یہ بس میں گنجا کر کے آیا ہوں، عمرے کی بتانا ضروری ہے. وہ جیسے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ گئے دو صاحب کسی ضرورت سے ایک کسی آدمی کے پاس، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو صاحب ہے نا بہت نیک ہے، بڑی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق اوابین چار بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اب وہ تحیات میں بیٹھے تھے، حاجی بھی ہوں، کہ جب تک پتہ نہ چلے نا کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کتنا مدرسے میں دیا ہے. ایک صاحب نے مدرسے میں چندہ دیا، کتنا؟ 500 روپیہ. 3 سال بعد محتمیم صاحب سے پوچھا، محتمیم صاحب پیسے ختم ہو گئے یا اور دے دوں؟
ایسے ایسے بھی واقعات ہیں. 500 روپے میں سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال تک مدرسہ چلائیں گے. یہ سبحان اللہ کہ 500 روپے میں اتنا بڑا مدرسہ چلائیں گے. یہی تو ہے نیکی کر دریا میں ڈال. ہاں ذرا ایسے ہی ہے جس کو ناز ہونا کہ میری وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے, میرے علم کی وجہ سے, میرے مال کی وجہ سے یا میری جان کی وجہ سے. اس کے لیے یہی ہے, تم باہر کام بند کر کے دیکھو. تم نہ کرو, تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے کام ٹھپ ہونا چاہیے. تم ٹھپ ہو جاؤ گے. تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے دین نہیں ہے بلکہ دین کی وجہ سے تم ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم, تمہارا اسلام پر اور اسلام والوں پر کسی پر احسان نہیں ہے, نہ کسی مالدار کا, نہ کسی عالم کا, نہ کسی دین کے کام کرنے والے کا. دین بھی محتاج نہیں ہے. کہ یہ نہ کہے کہ صاحب میرے علم, میری تقریر یا میری وجہ سے مدرسہ چلے گا, میری وجہ سے خانقاہ چلے گی, میری وجہ سے دین کا فلاں کام چلے گا. بے وقوف ہے یہ, حماقت ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھا تیری وجہ سے چلے گا, چل بھائی سائڈ پہ ہو جا. تو کیا ہوگا, وہ بالکل مکھن, مکھن میں سے بال کی طرح نکل جائے گا, مکھن اپنی جگہ قائم رہے گا, دین چلتا رہے گا. اس سے یہ نعمت چھین لی جائے گی. اس لیے ناز نہ کریں ہم لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اپنے کرم سے ہم کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں. لہذا عمل کی حفاظت کریں مرتے دم تک. میرے مرشد فرماتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں قاری صاحب کے پاس میں گیا, دیکھا قاری صاحب نے کہا قاری صاحب جہاں جاؤ آپ کے شاگرد, آپ کے شاگرد, آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مرنے دیجئے پھر جواب دوں گا. فرمایا کیوں؟ کہا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنے شاگرد قبول ہیں. جو قبول ہیں وہ میرے شاگرد ہیں, اور جو قبول نہیں ہے ان کا کیا بتائیں. اس لیے مرنے سے پہلے گانا جی میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, نہیں بھائی میرے دوست, اللہ تعالیٰ کے پر فضل پر کہ اللہ, بلکہ ہونا کیا چاہیے, نیک کام کرے, اللہ سے درخواست کرے ربنا تقبل منا, کہ اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, آپ بتکلف اس کو قبول فرما لیجئے. جیسے بچہ بچے کو باپ انگلی پکڑ کے لکھواتا ہے, چلو لکھو الف, لکھو اے, لکھو بی, اب لکھا دے تو واہ بھائی واہ شاباش کتنا اچھا لکھا, لاؤ ابا انعام دو. ابا سے انعام بھی ایکسٹرا ہے, لکھایا بھی ابا نے اور اب انعام بھی مانگ رہے. واہ کمال ہے اس مالک کا, کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, اپنے کرم سے کرواتے ہیں. پھر کہتے اچھا چلو یہ لو انعام بھی لے لو, یہ لو جنت لو, یہ لو ثواب لو, یہ لو نیکی لو, یہ لو ہماری دوستی اور ولایت لے لو. کہا کرم توفیق وہ تھا فرماتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں لو یہ لو جاؤ, اب تو جزا بھی لو تم. سبحان اللہ. تو لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا دی کہ تم درخواست کرو. کیا مدعا علیہ کون ہے, دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے؟ نفس کے اوپر, کہ یہ نفس ہمیں بہکاتا ہے اور گناہوں کے تقاضے ڈال ڈال کر پریشان کرتا ہے. تو لہٰذا درخواست کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کہ اللہ, کہ اے کریم مالک, اے حی, اے زندہ حقیقی, اے قائم, کہ آپ اپنے کرم سے ہم آپ کی رحمت کی عدالت میں سکاسہ دائر کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف. یہ ہمیں بہت بھڑکاتا ہے. زمانہ گزر گیا, زندگی گزر گئی, لیکن ابھی تک یہ گناہوں کی بدماشی ہے. جہاں گناہ دیکھتا ہے فوراً آپ پھسل جاتا ہے. تو آپ کی عدالت سے درخواست ہے رحمت کی کہ آپ اپنے کرم سے ہمیں نفس کے حوالے نہ فرمائیے. آپ اپنی رحمت کا وہ رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈال دیجئے کہ جس سے ہم اپنے نفس کی شر سے محفوظ ہو جائیں. میرے مرشد فرماتے ہیں اس دعا کو مانگا کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو جو ہے ہمارے اس میں بیٹھے وہ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا قرب کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے بچائے. کیونکہ یہ ہے, دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, گاڑی کھڑی کر دی, کہا صاحب غلط جگہ کھڑی کر دی, آگے کر لیں آپ, کیوں جاؤں؟ اب یہ کیا ہے, یہ نفس تو اڑ ہے. بدر کے موقع پر حکیم الامت تھانی نے نشر تیب کے اندر لکھی یہ بات, بدر کے موقع پر احنف بن قیس نے پوچھا ابو جہل سے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. کہا بھائی ان کا کیا کہنا, وہ تو سچے, کبھی جھوٹ بولا نہیں انہوں نے. کہا پھر تمہارا چادر آٹ جاتی ہے ہماری. ارے ذرا ذرا سی بات ہے, بات ایسی ہے معمولی بتا نہیں سکتے.
لالا جب گردن کاٹنے کا وقت آئے کہہ رہے ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ میری گردن اونچی معلوم ہو. اب آپ بتائیے یہ کیا ہے, یہ اس کا نفس ہی تو تھا. ایسا ظالم ہے یہ, حق بات جانتا ہے کہ یہ حق ہے, نہیں میں نہ مانوں. ایک آدمی آئے جلدی سے گھر میں, بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو, میرا مناظرہ ہونے والا ہے. بحث کس سے؟ تو کہا کھانا تو دو. کھانا کھانا شروع ہے, کس سے؟ کہا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. بیوی ہنسنے لگی, اس نے کہا لو تو تو ہار جائے گا, وہ تو بھینس کھڑی کر دے گا تیرے سامنے سینگ والی. وہ ہنسنے لگا, نہیں پھر بھی جیت جاؤں گا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں سینگ دیکھوں گا, کہوں گا نہیں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. اب کر لو اس سے, یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے. معلوم ہے کہ غلط ہے, نہیں. پنچو کا فیصلہ سر آنکھوں پر, پرنالا یہیں سے بہے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, یا اللہ رمضان شریف گزرا ہے, آپ نے اپنے کرم سے جو نیک کام کی توفیقات عطا فرمائی, جانی مالی روزے کی صورت میں, اعتکاف کی صورت میں, مال خرچ کرنے کی صورت میں, اور یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں, سننے سنانے کی صورت میں, شیخ کے پاس وقت لگانے کی صورت میں, آج تبلیغ میں جانے کی صورت میں, یا اللہ جو نیک کام کی توفیق عطا فرمائی اس کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے, اور یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لیجیے. اپنی رحمت کی عدالت میں, اس سے آپ کی رحمت کی عدالت میں یا اللہ ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے ہماری جانوں کو قبول فرما دیجئے, ہمیں اپنے قرب اور اپنی لذت کا وہ مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کرے. اے کریم مالک شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے کریم مالک ہمارے اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اور ہماری دنیاوی کی ضروریات ہو اور ہماری دینی ضروریات ہو, غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کو کے قرضوں کو ادا فرما, اہل شفا کو اہل مصیبت کو اہل معافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجیے. ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, اور یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لیجئے. تکبر کا مرض ہے, حسد ریا جتنے بھی امراض ہیں اللہ روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما, صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکات العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ان سے آپ نے جو ہمارے شیخ کو درد اپنی محبت کا عطا فرمایا, یا اللہ اس کا ذرہ ہماری جانوں کو نصیب فرما. اور یا اللہ اس مدرسے میں جو حاضری حضرت مفتی وجیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو اخلاص ہے یا اللہ اس کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہاں پہ آنے والے نماز پڑھنے والے پڑھانے والے پڑھنے والے اور کسی درجے میں جو خدمت کرنے والے ہوں یا اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرما, اور یا اللہ اخلاص عطا فرما ہماری دینی کوششوں کو کاوشوں کو, یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.